أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على ما أنعم وله الشكر على ما ألهم والثناء بما قدم من عموم نعم ابتدأها والصبغ على إن أسداها وتمام منن ولاها جمع عن الإحصاء عددها ونأى عن الجزاء أمدها وتفاوت عن الإدراك أبدها وندبهم لاستزادتها بالشكر لاتصالها واستحمد إلى الخلائق بإجزالها وثنى بالندب إلى أمثالها ثم الصلاة والسلام على سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الأخيار ولعنة الله على أعدائهم الأشرار أما بعد فقال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير صلوات پڑھ دیجئے اللهم صل على محمد وآل محمد آج کے اس درس کے لیے سورہ قرآنی میں سے ایک سورہ کا انتخاب کیا جس سورہ کا نام سورہ عادیات ہے اور سورہ عادیات معروف ہے سورہ امیر المؤمنین سلام اللہ علیہ کے نام سے اللہم صل علی محمد و آل محمد ثواب الاعمال میں شیخ صدوق نے نقل کیا اسی طریقے سے مجمع البیان طبرسی میں بھی یہ روایت موجود ہے تفسیر صافی میں تفسیر البرہان میں اور دیگر تفاسیر میں من قرأ سورة العادیات اس نے سورہ عادیات کی قراءت کی وَأَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا ادمان عربی میں کہتے ہیں تسلسل کے ساتھ کسی کام کو انجام دینا کسی کام کو اپنی عادت بنا لینا کسی کام کو اپنی ڈیلی روٹین میں شامل کر لینا وَأَدْمَنَ قِرَاءَتَهَا اور مسلسل اس کو پڑھتا رہا بار بار اس کی تلاوت کرتا رہا بَعَثَهُ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ مَعَ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ صَلَوَاتُ اللَّهِ وَسَلَامُهُ عَلَيْهِ یوم القیامت خاصفتاً کل قیامت کے دن جب لوگوں کو اٹھایا جائے گا تو اس وقت اس کو دامان امیر المؤمنین میں مولا متقیان کے خاص الخاص لوگوں میں اٹھایا جائے گا وَكَانَ فِي حِجْرِهِ ان کے دامن میں ہوگا وَرُفَقَائِهِ اس کا شمار ان کے دوستوں میں ہوگا انشاءاللہ تعالی تو یہ جو سورہ ہے سورہ عادیات اس سورہ کے مضامین کو اور اس سورہ کے پیغامات کو انشاءاللہ آج ہم لوگ اس درس میں دیکھیں گے قبل اس کے کہ ہم لوگ اس سورہ کا باقاعدہ آغاز کریں چند جو ہے باتوں کو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا اور وہ یہ کہ یہ درس جو ہمارا ہے ایک گھنٹے کا یا سوا گھنٹے کا جو سیشن ہے اس میں تفسیر ہم لوگ نہیں کر رہے بلکہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں ایک آشنائی سورہ عادیات کے ساتھ یا سورہ عادیات کا ترجمہ تھوڑی وضاحت کے ساتھ یا سورہ عادیات کے متعلق کچھ معلومات اس قسم کا کوئی عنوان کیونکہ تفسیر جو ہے وہ بہت ایک بڑا عنوان ہے اور اس کے لیے سارے وہ احتمالات ساری وہ پاسبلٹیز جو کسی بھی آیت کے حوالے سے ذکر ہونی چاہیے ان کو لانا پڑتا ہے تحقیقی ایک گفتگو اس کے بعد آراء کو قبول کرنا یا رد کرنا اور سمجھنا ایک علمی جو ہے پس منظر میں جس کے لیے ہر ہر آیت کے لیے کئی کئی بعض اوقات گھنٹے درکار ہوتے ہیں اور ہمارا درس گھنٹہ سوا گھنٹے کا ہے لہٰذا کوئی اس کو تفسیر سورہ عادیات کا نام خدا را نہ دے یہ پہلا نقطہ دوسرا مطلب یہ کہ جو آشنائی ہم لوگ سورہ عادیات کے حوالے سے حاصل کرنے جا رہے ہیں وہ بندہ حقیر کے مختصر سے مطالعے کے ذیل میں ہے، جو تھوڑا بہت میں نے تفاسیر کو بعض تفاسیر کو دیکھا اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، اور تھوڑا بہت جو میرا مطالعہ اس کو مد نظر رکھتے ہوئے، تو کوئی یہ توقع نہ رکھے کہ اس میں ہم لوگوں نے جسے کہا جاتا ہے کہ ہر ہر چیز کو مینشن کرنا ہے، ہر ہر بات کو مطرح کرنا ہے، نہیں، تھوڑا بہت جسے کہا جائے ایک درس کے حوالے سے کچھ معلومات جو میں نے ایک عنوان بھی دیا کہ سورہ عادیات کے حوالے سے کچھ معلومات، یا ایک آشنائی، یا ایک جسے کہا جائے انسان کا تھوڑا سا تعلق ہو جائے سورہ عادیات سے، اور اگر ہم لوگ آج کے اس درس سے یہ چیز لے کر اٹھے کہ ہم نے اپنی زندگی میں سورہ عادیات کو لے کر آنا ہے، اور اپنی نمازوں میں، آپ نماز فجر پڑھتی ہیں تو الحمد کے بعد سورہ عادیات کی تلاوت کیجئے، سورہ عادیات کو ظہر میں بھی لائیے، عصر میں بھی لائیے، اتنا پڑھیے اس کو کہ ادمان، کنٹینویشن، ڈیلی روٹین کا لفظ صدقہ جائے کہ ہمیں یہ خاتون روزانہ سورہ عادیات پڑھتی ہیں صرف اس نیت سے کہ مولا متقیان کے چاہنے والوں میں، ان کے دوستوں میں، ان کے محبین میں ہمارا شمار ہو، کل کو جب ہمیں اٹھایا جائے تو محبین امیر المومنین میں اٹھایا جائے۔ سورہ عادیات مدنی سورہ ہے، اور بعض لوگوں نے اس کو مکی سورہ بھی کاؤنٹ کیا ہے، ٹوٹل اس کی 11 آیتیں، اس میں کسی کو اختلاف نہیں ہے، سورہ عصر کے بعد نازل ہونے والا 13واں سورہ ہے۔ تعلق اس سورہ کا غزوہ ذات السلاسل یا ذات السلاسل، بعض لغویوں نے سلاسل سین پہ پیش کے ساتھ بھی ذکر کیا، اس لیے میں نے یہ پڑھ دیا آپ کے سامنے، سلاسل یا سلاسل معروف، بہرحال غزوہ ذات السلاسل سین پہ زبر کے ساتھ ہی ہے۔ غزوہ ذات السلاسل، سلاسل اس کو کیوں کہا جاتا ہے، اس کی مختلف علتیں جو ہیں تاریخ میں آپ کو مل جائیں گی، اہم ترین اور مشہور ترین جو ہے وہ یہ کہ جب مولا نے یہ جنگ جیتی تھی تو تمام کے تمام قیدیوں کو زنجیروں میں اور رسیوں میں جکڑ کر لے کر آئے تھے، تو اس کو رسیوں والی اور زنجیروں والی جنگ کہا جاتا ہے کہ جس میں تمام قیدیوں کو جکڑ کر لایا گیا تھا، ایک وجہ علماء نے یہ ذکر کی، اور بھی دیگر وجوہات آپ کو مل جائیں گی۔ بہرحال یہ غزوہ ذات السلاسل عجیب اس اعتبار سے ہے کہ اللہ کے رسول نے، جب اللہ کے رسول کو اطلاع ملی 8 ہجری میں کہ کچھ لوگ اللہ کے رسول کے خلاف یہ پلاننگ کر رہے ہیں، اور ان کا یہ خیال ہے، ان کا یہ آئیڈیا ہے کہ اگر ہمیں اپنے آبا و اجداد کے دین پر قائم رہنا ہے تو نعوذ باللہ ہمیں اصل جو اسلام کا مدعی ہے اور اسلام کو پھیلانے والا ہے، وہ لوگ کہہ رہے تھے جس نے سازش کی ہے، جس نے ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہا ہے، اسے ہم قتل کریں، اور اس کے ساتھی کو یعنی محمد و علی علیہ السلام، ان دونوں کو قتل کر دیں گے، ہماری جان چھوٹ جائے گی، ہم لوگ سکون میں آ جائیں گے، پھر نہ اسلام کی بات کرنے والا کوئی ہوگا، نہ اسلام پھیلانے والا کوئی ہوگا، سارے معاملات نمٹ جائیں گے۔ لہٰذا ان لوگوں نے ایک چیز سوچی، وہ ہے قتل رسول اور قتل جانشین رسول، کن کو ہم لوگ قتل کریں گے، اور ایک مقام پہ یہ لوگ جمع ہوئے، اس مقام کا نام وادی یابس، ایک خشک وادی جس کو وادی یابس کہا جاتا ہے، وہاں یہ لوگ جمع ہوئے، اور انہوں نے سوچا کہ ہم لوگ اپنے اس خیال کو ایک عملی جو ہے جامع پہناتے ہیں، 8,000 کے قریب یا 10,000 کے قریب افراد جمع ہوئے رسول کو قتل کرنے کے لیے۔ رسول اکرم نے پہلے کسی شخص کو روانہ کیا، کہا کہ جاؤ جا کر ان کو پہلے تو دعوت دو کہ لوگ اسلام کو قبول کریں، راہ ہدایت پر آ جائے، راہ راست پر آ جائے، اگر نہ آئے تو جنگ کرو، ان کا خاتمہ کرو۔ جنہیں بھیجا گیا یہ وہاں گئے تو ان کی طرف سے ایک وفد آیا 200 بندوں کا، یہ لوگ 4,000 تھے مسلمان، 4,000 کا لشکر گیا تھا، ایک سریہ جس کو ہم لوگ کہتے ہیں۔ وفد نے آ کر کہا کہ بھائی ہماری تم سے جنگ نہیں ہے، تم تو ہمارے اپنے قبیلے کے آدمی ہو، تم تو ہمارے اپنے ہی بندے ہو، تم سے کیوں لڑیں، تم سے کیوں جنگ کریں، ہم نے محمد اور علی، ابھی میری طرف سے علیہم السلام، وہ لوگ نہیں کہتے تھے، بے ادب لوگ تھے، ہم نے ان سے جنگ کرنی، ان کو قتل کرنا ہے، تم واپس چلے جاؤ، تمہاری عافیت اسی میں ہے، اور اگر نہیں جاؤ گے تو تمہارا یہاں سے سرما بھی نہیں ملے گا، تمہارا ہم وہ حشر کریں گے کہ تم یاد رکھو گے۔ تو ان بزرگ نے عافیت اسی میں سمجھی کہ اپنے لشکر کو لیا اور چل پڑے۔ رسول نے یہ جملے کہے کہ تم نے میری مخالفت کی، تم نے خدا کی مخالفت کی، تمہیں ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ پھر ایک اور صاحب کو روانہ کیا کہ آپ جائیے اور جا کر ان لوگوں کے ساتھ قتال کریں، مقاتلہ کریں۔ اب یہ بڑے بڑے علماء اہل سنت نے بھی ذکر کیا ہے، اور شیعہ تفاسیر اور تواریخ میں بھی موجود ہے سیر کی کتابوں میں۔ یہ صاحب بھی گئے، ان کے ساتھ بھی وہی سین دہرایا گیا، تاریخ دوبارہ جو ہے دہرائی گئی، इनको भी कहा गया कि आप वापस चले जाएं, आपसे हमें कोई लेना देना नहीं, हमने तो रसूल को और अली को कत्ल करना है। तो उन्होंने कहा ठीक है हम वापस चलते हैं। और जब वापस आ रहे थे तो आलम यह था, यो जब बेनो हम व यो जब बेनू ना, ये तारीख के जुमले भी हैं तफसीर के भी, कि ये साहब अपने लश्कर वालों को कह रहे थे सारे डरपोक हैं मेरे साथ, और लश्कर वाले कह रहे थे हम नहीं आप डरपोक हैं। ठीक है, ये कहानियाँ, ये लड़ाइयाँ, ये चिमगोइयाँ होते हुए लोग रसूल के पास पहुँचे। रसूल ने यहाँ पर भी वही जो है जुमले दोहराए कि तुमने मेरी मुखालफत की, खुदा और उसके रसूल की मुखालफत की, जब मैंने तुम्हें कहा था कि जाओ जाके कताल करो, जंग करो, क्यों नहीं किया तुमने। उसके बाद अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद, मौला को जो है रवाना किया। और अमीरुल मोमिनीन का इम्तियाज़ है कि सबसे पहले, बल्कि तारीख़ में ये भी आप लोग एक मालूमाती चीज़ उसको भी समाप्त फरमा लीजिए कि सबसे पहले जिसने मैं आप पर क़ुरबान जाऊँ, ये जुमला सेंटेंस अरबी में है, जुइल तो फिदाक, जीम ऐन लाम ते, जुइल तो फिदाक, फे दाल अलिफ काफ, उर्दू में इसका ट्रांसलेशन है मैं आप पर क़ुरबान जाऊँ, मैं आप पर फिदा हो जाऊँ। सबसे पहले जुमला किसने कहा? सबसे पहले अबू हिलाल अस्करी की किताब अल अवाइल, उसके हवाले से शेख अब्बास कुमी ने सफीनतुल बिहार में लिखा है। सबसे पहले यह जुमला मौलाए मुत्तकियान ने रसूल के लिए कहा, जुइल तो फिदाक। कब कहा? जब अम्र इब्न अब्दवद वहाँ से पुकार रहा था, हल मिन मुबारिस, कोई है लड़ने वाला, और सब ऐसे डर के मारे बैठे हुए थे ऐसे सर पर चिड़िया हो, हिल नहीं रहे थे बिल्कुल अपने खौफ का, ये आलम था। तो ऐसे में बार बार अली कह रहे थे जुइल तो फिदाक, मैं आप पर क़ुरबान जाऊँ। बाद में जितनी भी कायनात के लोगों ने इस जुमले को इस्तेमाल किया, उन्होंने मौला मुत्तकियान ही से सीखा है। तो ये आप पर क़ुरबान जाऊँ की जो ताबीर है, इस ताबीर पर हम सबको मौला अली के क़ुरबान जाना चाहिए कि रसूल इस्लाम के लिए किस कदर अपने आप को पेश किया। यहाँ तक कि अमीरुल मोमिनीन के हवाले से मिलता है कि हज़ार ज़ख़म अमीरुल मोमिनीन ने राह खुदा में खाए, जिसमें सिर्फ 90 ज़ख़म जंग उहद में थे। और वो ज़ख़म ऐसे कारी ज़ख़म थे, ऐसे ज़ख़म थे मौला मुत्तकियान के जिस्म पर, उस ज़माने में सुतली या जो बत्ती होती है उसे जला कर ज़ख़म पर रखा, इलाज ऐसे होता था। तो वो एक ज़ख़म पे वो जलती हुई बत्ती रखते थे ज़ख़म को खुश करने के लिए, तो वो बत्ती दूसरे ज़ख़म से निकलती थी, ज़ख़म से ज़ख़म इस तरह मुत्तसिल था। और जनाब ज़हरा बैठकर गिरिया कर रही थी कि अब हसन हुसैन यतीम हो जाएंगे, अब ये बाकी नहीं रहेंगे। वो जो मरहम पट्टियाँ करने वाली ख़वातीन जिनका तारीख में ज़िक्र मिलता है, सफीनतुल बिहार में ज़िक्र किया, वो कहने लगे कि या रसूलल्लाह ये आलम है अली के ज़ख़मों का। तो एक हस्ती जिसने इस कदर इस्लाम की खातिर कुर्बानियाँ दी हैं, और ये मेरे मौला का इम्तियाज़ रहा शुरू से, या अली आपने जाना है इस ग़ज़वे ज़ातु सलासिल के लिए, सब जो है अपना अपना इम्तहान देने गए थे, नाकाम वापस लौटा। अमीरुल मोमिनीन जब ग़ज़वे ज़ातु सलासिल के लिए रवाना हुए, अजीब ये है और लुत्फ़ वाली बात है, और जिसे कहा जाए कि एक मोमिन और मोमिना के कल्ब के लिए सुरूर है ये जुमले। अमीरुल मोमिनीन वहाँ पर गए, मैं तफसील ज़िक्र नहीं करूँगा, मेरे पास वक्त जो है कम है। जंग हुई, किस तरह हुआ, क्या हुआ माजरा, बहरहाल अमीरुल मोमिनीन वहाँ ज़ातु सलासिल में, ग़ज़वे ज़ातु सलासिल, जबकि रसूल वहाँ नहीं थे, फिर भी इसको ग़ज़वा कहा जाता है। हालांकि आम तौर पर ग़ज़वे वो होते हैं जहाँ पर रसूल ख़ुद मौजूद हों, जबकि यहाँ पर अमीरुल मोमिनीन को भेजा है जहाँ पर रसूल ख़ुद ना, उसे सरिया कहते हैं अरबी में, ग़ज़वा उसे कहते हैं जहाँ पर ख़ुद रसूल हो। ज़ातु सलासिल वाहिद वो जंग है जिसमें रसूल नहीं है, फिर भी इसे ग़ज़वा कहा जाता है। तो अमीरुल मोमिनीन सलामुल्लाह अलैह जब वहाँ जंग का आगाज़ कर चुके, हमला कर चुके, और हमला ऐसा हुआ कि उसके बाद कुफ्फार को कोई जाए अमन व अमां नहीं मिली। रसूल अकरम यहाँ नमाज़ पढ़ा रहे थे जमात के साथ। अब इस सिनेरियो को, इस माहौल को आप लोग समझिएगा, वहाँ जंग जीत रहे अमीरुल मोमिनीन, और यहाँ रसूल ने फजर की नमाज़ पढ़ाना शुरू किया। अलहम्द जब रसूल ने पढ़ी, गैरिल मग़ज़ूब अलैहिम वलद्दाल्लीन, जिब्राइल अमी वही लेकर नाजिल हुए, या रसूलल्लाह अभी दूसरा कोई सूरा नहीं पढ़ना, ये सूरा पढ़ना है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलआदियात ज़बहा। इधर रसूल ने वलआदियात ज़बहा पढ़ना शुरू किया, वहाँ पीछे सारे असहाब परेशान किए, इसका क्या मतलब हुआ वलआदियात ज़बहा। یعنی قسم ہے ان تیز دوڑنے والے گھوڑوں کی اور ان کی جو سانس ہے، گھوڑا جب تیز سے بھاگتا ہے تو ایک سانس لیتا ہے، ذبح اسے کہا جاتا ہے، جس عالم میں وہ سانس لے رہا ہوتا ہے اس کی سانس کی بھی قسم ہے، گھوڑے کی بھی قسم ہے. فل موریات قدحا، ان گھوڑوں کے جب کھر جو ہے وہ پتھروں پہ پڑتے ہیں رات کی تاریکی میں، جیسے چنگاری نکلتی ہے، چنگاریوں کی قسم اللہ کھا رہا ہے. فل مغیرات صبح، صبح کے وقت حملہ کرنے والوں کی قسم کھائی جا رہی. فاثر نبہ نقع، جب انہوں نے حملہ کیا تو ایسا حملہ کیا کہ زمین سے جو ہے گرد و غبار ہوا میں اٹھا اور ایک گھمسان کا رن پڑا. فوسط نبہ جمع، دشمن کو گھیر کے انہوں نے مارا، دشمن بیچ میں تھا، چاروں طرف مولا متقیان کے لشکر والے تھے، اصحاب سارے کے سارے پریشان ہیں یہ کیا ہو رہا ہے. دوبارہ سنی آیات، بسم اللہ الرحمن الرحیم. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن به نقعا فوسطن به، یہ پانچ جملے ہیں جو قسم سے ریلیٹڈ ہیں. قسم ہے ان گھوڑوں کی جو تیز دوڑ رہے ہیں اور اس عالم میں وہ لوگ سانس لے رہے ہیں، اس کو کیا اردو میں کہتے ہیں مجھے لفظ معلوم نہیں، لغت میں دیکھیے شاید آپ کو پتہ چل جائے. اور چنگاریاں جو ہیں ان کے کھروں سے جو ہیں نکل رہی ہیں، اور حملہ صبح کے وقت ہو رہا ہے، اور گرد و غبار اڑ رہی ہے، اور دشمن کو گھیر کے مارا جا رہا ہے، یہ قسم کھائی جا رہی ہے. قسم جب ہم لوگ کسی بات پر کھاتے ہیں تو قسم کھانے کا مطلب ہی ہوتا ہے، میں پہلے بھی یہیں مدرسۃ القائم میں ذکر کر چکا ہوں اپنے دروس کے اندر، کہ کسی بات کو امبوز کرنا ہوتا ہے، ہم نے کسی بات کو پکا کرنا ہوتا ہے، ثابت کرنا ہوتا ہے، اور یہ وہاں ہوتا ہے جہاں سامنے والا منکر ہو. اگر آپ کسی چیز کا انکار کر رہی ہو کہ نہیں ایسا نہیں ہے تو میں قسم کھاؤں گا کہ قسم خدا کی ایسا ہوا، یا قسم فلاں چیز کی ایسا ہوا، تاکہ مطلب کو زیادہ تاکید کے ساتھ زیادہ جان لگا کر میں پروف کر سکوں. تو اب اللہ قسم کھا رہا ہے، قسم کس بات پر کھا رہا ہے اسے ہم لوگ عربی میں جواب قسم کہتے ہیں، یعنی جس بات پر قسم کھائی جا رہی ہو. خدا کی قسم علی امیر المؤمنین ہے، اگر کسی اہل سنت کے سامنے قسم کھائی جائے بالکل درست ہے، وہ منکر اس بات کا قبول نہیں کرتا، اس کو ہم لوگ کہتے ہیں نہیں خدا کی قسم یہ قسم ہم نے کھائی. کس بات پر کھائی؟ علی امیر المومن. کسی شیعہ کے سامنے قسم کھائے تو ضرورت نہیں ہے، شیعہ تو مانتے ہیں امیر المومن، لیکن اگر کسی سنی کے سامنے کھائے تو بالکل درست ہے، وہ امیر المومنین جو ہے علی ابن ابی طالب کے علاوہ بھی بہت ساروں کو مانتے ہیں. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں فقط علی امیر المومنین، یہاں پر قسم بنتی ہے. تو ایک قسم ہوتی ہے اور ایک جواب ہے. جواب قسم کسے کہتے ہیں؟ جس بات پر قسم کھائی جائے. اب آپ لوگوں نے خلاصہ سن لیا تو اب آیات کو سمجھیے گا. والعادیات ضبحا، قسم ان گھوڑوں کی جو جب تیزی سے دوڑتے ہیں اور سانس لیتے ہیں، ان گھوڑوں کی قسم کھائی جا رہی. فل موریات قدحا، اور زمین پر جب اپنے کھروں کو مارتے ہیں تو چنگاریاں نکلتی ہیں. فل مغیرات صبحا، اغارہ کہتے ہیں حملہ کرنے کو، صبح کے وقت حملہ کرنے والے، صبح کے وقت ہجوم کرنے والے دشمن کے خلاف، ان کی قسم. فاثر نبہ نقع، ایسا حملہ کیا کہ گرد و غبار جو ہے فضا میں اٹھ گئی. فوسط نبہ جمع، بیچ میں جمع کر کے گھیر کے جو ہے دشمن کو مارا ہے. ان الانسان، یہ وہ بات ہے جس پہ قسم کھائی جا رہی ہے اور اس سورے کا پیغام ہے. اور اب دوسرا آپ لوگ لطف لیجئے گا، ان الانسان لربہ لکنود، قسم اس بات پہ کھائی جا رہی ہے کہ بے شک انسان اپنے رب کا ناشکرہ ہے، نافرمان ہے. کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ سورہ عجیب سورہ ہے. آغاز اس کا گھوڑوں کی تعریف سے ہو رہا ہے اور برائی جو ہے وہ انسان کی ہو رہی ہے. گھوڑے اور انسان، قسم گھوڑوں کی کھائی جا رہی، گھوڑوں کی شرافت کی قسم، گھوڑوں کی عظمت کی قسم، گھوڑوں کی سانس کی قسم، گھوڑوں کے تیز دوڑنے کی قسم، گھوڑوں کے قدموں سے نکلنے والی چنگاری کی قسم، گھوڑوں کے حملہ کرنے کی ساری قسمیں کھائی جا رہی. اور قسم کھا کے کہا کیا جا رہا ہے؟ انسان بڑا ہی، وہ لوگ جو رسول کے بھیجنے پر گئے تھے، اشارہ ہے یہ، توجہ فرمائیے گا، وہ لوگ جو رسول کے بھیجنے پر گئے تھے اور نافرمانی کی، رسول اور خدا ہے، رسول دونوں کی، رسول کی بھی اور اللہ کی بھی، دونوں کی نافرمانی کر کے واپس آ گئے، قتال نہیں کیا، جنگ نہیں کی، یہ لوگ نافرمان ہیں، ناشکرے ہیں. اور وہ گھوڑا جس پر مولا متقیان سوار تھے اور لشکری سوار تھے، وہ گھوڑا شرافت رکھتا ہے، عظمت رکھتا ہے ایسے انسانوں پر جو حکم خدا اور رسول خدا کی اطاعت نہ کرے. تو معیار اطاعت ہے. اطاعت اگر گھوڑا کرے تو شرافت پا جاتا ہے، اور انسان اگر اطاعت نہ کرے تو وہ پست ہو جاتا ہے. اسی لیے قرآن کی آیات میں ہے اولئک ہم کل انعام بل ہم اضل, لوگ جو ہیں وہ جانوروں کی مانند ہے بلکہ جانوروں سے بھی پستر. یہاں ہمیں نظر آ رہا ہے جانور سے کیسے پست ہوئے. حکم خدا اور رسول خدا کی جب مخالفت کی تو آیا تھا ان الانسان لربہ لکنود, کنود یعنی کفور, کفران نعمت کرنے والا, ناشکرا. بے شک انسان اپنے رب کا نافرمان. خدا نے قرآن میں کہا لئن شکرتم لازیدنکم, شکر نعمت کرو گے تو میں نعمتوں میں اضافہ کروں گا. ولئن کفرتم ان عذابی لشدید, اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میری طرف سے شدید عذاب ہے تمہارے لیے. کنود انسان کی صفت آئی ہے, انسان نافرمان, انسان ناشکرا. اب اگلی آیات بھی عجیب ہیں, ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید. یہ انسان خود اس بات پر گواہ ہے بعض تفاسیر کے مطابق, یا اس کا رب اس بات پر گواہ ہے کہ انسان کے اندر یہ نافرمانی پائی جاتی ہے. وانہ لحب الخیر لشدید, یہ انسان نافرمان کیوں ہوتا ہے, ناشکرا کیوں ہوتا ہے؟ کیونکہ اسے مال بے حد پسند ہے. خیر یہاں پر مال کو کہا گیا, دنیا کو کہا گیا. اور شدت کے ساتھ جب انسان دنیا سے محبت کرے, حدیث معصوم بھی ہے حب الدنیا رأس کل خطیئت, دنیا کی محبت ہر برائی کی. یہ لوگ جو رسول اکرم کے بھیجنے پر گئے تھے اور واپس آ گئے, یہ واپس کیوں آئے؟ ان کو اپنی زندگی پیاری تھی, ان کو اپنی جان پیاری تھی, ان کو اپنا مال پیارا تھا, ان کو دنیا ہی دنیا, دنیا میں غرق لوگ تھے لوگ. لیکن امیر المومنین وہ ہیں جو اپنی جان کو ہر وقت قربان کرنے کو تیار ہے. لہٰذا حق بنتا ہے کہ امیر المومنین کے گھوڑے کی ناک سے نکلنے والی سانس کی بھی قسم کھائی جائے, امیر المومنین کے گھوڑے کے کھروں سے اٹھنے والے چنگاری کی بھی قسم کھائی جائے. اور ایسا انسان جو کہ اپنے رب کا نافرمان ہو, اسلام جیسی عظیم نعمت کے آنے کے بعد, رسول علی کے آنے کے بعد, پھر بھی وہ میدان جنگ سے بھاگ آئے, پلٹ آئے, اس انسان کو کہا جائے کہ یہ انسان ناشکرا ہے, ناسپاس ہے اور مال دنیا میں غرق, اس کی برائی ہو اور گھوڑے کی عظمت بیان ہو. اگر ہم لوگ, میں تھوڑا سا اور مثال کو بڑھا دوں, کتنے سارے انسان تھے کربلا کے اندر, سامنے مثلا 30,000 کا لشکر تھا, ان 30,000 افراد سے جو کہ لشکر یزید میں تھے, ایک مولا حسین کے ذوالجناح کے قدموں سے اٹھنے والی خاک بہتر ہے, بالکل بہتر, اس میں کسی کو کوئی شک نہیں ہونا چاہیے. یہ ذوالجناح یقیناً افضلیت رکھتا ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے, کیونکہ وہ لوگ جو سامنے ہیں وہ دشمنان خدا ہیں, اور یہ جو ہے یہ راہ خدا میں جا رہا ہے, یہ گھوڑا راہ خدا میں جہاد کر رہا ہے, اعلان کر رہا ہے, مصیبت کی خبر لا کے سیدانیوں کو دے رہا ہے. تو یہ گھوڑا کہیں زیادہ معرفت والا. اصلاً یہ جملے بھی کہنا مناسب نہیں ہے جو میں جملے کہہ رہا ہوں, لیکن فقط سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں یہ, کہ اصلاً قابل قیاس نہیں ہے ایک جانور کی عظمت اور ایک انسان کو اگر سامنے رکھا جائے. معیار کیا بنا ہمارے پاس پیغام اس سورے کا؟ معیار رب کی اطاعت ہے, معیار رب کے سامنے سر بے سجود ہونا اور شکر گزار ہونا ہے, مطلق اطاعت, مکمل طور پہ اس کے سامنے جھکنا. اگر نہیں جھکے اور حیوان جھک گیا, حیوان افضل ہو جائے گا, انسان پیچھے رہ جائے گا. اور اگر انسان جھک جائے حقیقی معنوں میں تو انسان پھر ملائکہ سے بھی آگے نکل سکتا ہے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. اب دیکھیے دو ٹکڑے ہم لوگ, دو پورشن ابھی تک ہم لوگ اس سورے کے مکمل کر چکے ہیں. پہلی جو پانچ شروع کی آیتیں والعادیات ضبحا, اس میں قسم کھائی جا رہی ہے, اور اس جنگ کا عالم بیان ہو رہا ہے غزوہ ذات السلاسل کا جس میں امیر المومنین گئے اور جیت کر آئے. والعادیات ضبحا فالموریات قدحا فالمغیرات صبحا فاثرن بہ نقعا فوسطن بہ جمعا, یہ پانچ جملے قسم سے مربوط ہیں اور اس غزوہ ذات السلاسل سے مربوط ہیں. اس کے بعد قسم کس بات پہ کھائی گئی, اس کا تعلق بھی تفسیر صافی میں جملے موجود ہیں. ان افراد, ان انسانوں کی طرف اشارہ ہے جو کہ نافرمان تھے, جو ناشکرے تھے. شکر نعمت کا تقاضا یہ تھا کہ اپنی جانوں کو قربان کرتے, رسول کے حکم کی اطاعت کرتے, نافرمان تھے, ناشکرے تھے, ایک دوسرے کو ڈرپوک ڈرپوک کہتے ہوئے واپس آ گئے. اور ایسے لوگوں کو پھر غازی بھی نہیں کہا جا سکتا, کچھ کیا ہی نہیں انہوں نے, گئے میٹنگ کی اور ڈر کے واپس آ گئے. وہ کہہ رہے تھے یہ ڈرپوک ہے, یہ کہہ رہے تھے وہ ڈرپوک ہے, یعنی جتنے گئے تھے ان سب کے ڈرپوک ہونے پہ اجماع تھا کہ سارے ڈرپوک ہیں، اور خود اتفاق تھا کہ ہم سب جو ہیں ڈرپوک، اس لیے ایک دوسرے کو ڈرپوک کہہ رہے تھے لوگ. اما امیر المومنین جب گئے، اللہ نے قسمیں کھائیں مولا کے گھوڑے کی اور اس کی تمام اوصاف بیان کر کے قسم کھائی اور کہا کہ یہ جو ہے برے لوگ ہیں جو گئے تھے پہلے. ان الانسان لربہ لکنود، اور اس کو آپ لوگ اوور آل بھی لے سکتے ہیں کہ نہیں بھائی اس غزوے سے کوئی تعلق نہیں ہے، ویسے ہی اس انسان کی بات ہو رہی ہے جو کہ اپنے رب کا نافرمان ہے. اس غزوے سے ہٹ کر بھی اس کو آیت کو پڑھا جا سکتا ہے، سرنامہ کلام میں بھی لیا جا سکتا ہے، کوئی اشکال نہیں ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، اللہ یہ خود یہ بندہ، کیونکہ الانسان علی نفسہ بصیرہ ولو القا معاذیرہ، انسان سب سے اچھے طریقے سے اپنے آپ کو جانتا ہے. جتنا اچھا میں اپنے آپ کو جانتا ہوں آپ نہیں جانتی، اور جتنا اچھا آپ اپنے آپ کو جانتی ہیں میں نہیں جانتا. ہمارے اندر کیا صفات ہیں، کیا خوبیاں ہیں، کیا ممکن ہے بسا اوقات کوئی غفلت ہو، ملتفت نہ ہو، ایک الگ چیز ہے، یہ بھی ہوتا ہے بعض اوقات. لیکن ہر ایک اپنی خصلتوں کے بارے میں، اپنی خوبیوں کے بارے میں، اپنی بدیوں کے بارے میں دوسروں سے بہتر جانتا ہے. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، انسان جو ناشکری کر رہا ہے، یا تو خود وہ گواہ ہے کہ ہاں میں نے ناشکری کی، پلٹ آیا جنگ سے، اطاعت نہیں کی، یا اگر اس کو کوئی نہ بھی مانے تو دوسرا احتمال یہ بھی تفاسیر میں ذکر ہے کہ اللہ اس بات پر گواہ ہے کہ یہ انسان ناشکر ہے، اس سے بڑا پھر کائنات میں کوئی گواہ نہیں، اللہ خود گواہ ہے، اللہ دیکھ رہا ہے. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لَشَدِيدٌ، مال خیر، یہاں پر مال کو کہا گیا، وصیت کتاب میراث کے اندر جو آیات کوٹ ہوتی ہے، وَإِن تَرَكَ خَيْرًا، اگر انسان کوئی خیر چھوڑ کر جائے، خیر یعنی کیا، یعنی مال، تو اس میں وصیت کرنا ضروری ہے. لفظ خیر مال کے لیے استعمال ہوا یہاں پر بھی. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، سورہ فجر میں بھی ہے، تَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لَّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا. یہ جو قوم عاد و ثمود کی حرکتیں تھیں ان کو بیان کرتے ہوئے کہا کہ تحبون المال، یہاں پہ لفظ مال استعمال ہے، تم لوگ مال سے محبت کرتے ہو، جمع ٹوٹ کے محبت کرتے ہو، تڑپ رہے ہو مال کے لیے، جمع یعنی کثرت کے ساتھ ٹوٹ کر محبت کرنا. تو انسان اگر مال سے ٹوٹ کر محبت کرے، نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ پھر معصوم کی اطاعت نہیں کرتا، اس کے دل میں کہیں نہ کہیں مال ایسا غالب آتا ہے. مال کو مال کہتے بھی اسی لیے کہ انسان کا دل ہمیشہ اس کی طرف مائل رہتا ہے، میل سے ہی مال جو انسان کو اپنی طرف کھینچے، میلان کا باعث بنے، مائل ہونے کا باعث بنے. اور ہر انسان چونکہ اس کی طرف مائل ہے تو اسی لیے مال کو مال کہا جاتا ہے. من ما یمیل الیہ الناس، جس کی طرف لوگ کھینچے چلے جاتے ہیں، بچھے چلے جاتے ہیں، مائل ہوتے ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ لشدید، مال ہونا بری بات نہیں ہے، یہ جو شدت محبت ہے کثرت سے، یہ خطرناک چیز ہے، یہ انسان کو نافرمان بناتی ہے کہ ہر وقت مال مال مال. اپنی عیاشیوں کے لیے انسان ہزار روپے خرچ کر دے، لیکن جب خمس و صدقہ و خیرات و زکوٰۃ کی بات آئے تو اس کے بعد وہ پریشان ہو جائے کہ میں کیسے جو ہے مال خرچ کروں، کیسے مال نکالوں. اس کی جان جو ہے جانے لگے وہاں پر، اس کی طبیعت وہاں خراب ہونے لگے کہ اتنا پیسہ میں نکال دوں، دس دس روپے، پانچ پانچ روپے کا حساب کرے. ویسے اپنے برے یا اچھے کسی بھی قسم کے کاموں کے لیے، ذاتی کاموں کے لیے اس کو کسی قسم کی کوئی پرواہ. یہ ہے شدت محبت مال کے ساتھ، جو کہ روایات میں انتہائی مضموم ہے. جس نے مال سے محبت کی وہ پھر آل محمد کی محبت میں خود بخود پیچھے ہٹنے لگتا ہے. اسی لیے آپ دیکھیے کہ ہمیں ائمہ کی سیرت میں ملتا ہے کہ اپنا مال تقسیم کرتے تھے. خاص طور پہ 15 رمضان المبارک میں مولا امام حسن کا ذکر آپ لوگوں نے سنا ہوگا، وہاں سنا ہوگا یقیناً یہ جملہ بھی، قاسم ربہ ثلاث مرات، تین مرتبہ اپنے پورے مال کو مولا حسن نے تقسیم کیا اللہ کے ساتھ. حتیٰ کہ جو نعلین تھی، ایک نعل اپنے پاس رکھی، ایک نعل راہ خدا میں دے دی. کوئی چیز ایسی نہیں تھی جس کو آدھا آدھا تقسیم نہ کیا ہو. دو درہم اگر بچے تو ایک درہم خدا کے لیے، ایک درہم اپنے لیے، آدھا مال جو ہے تین مرتبہ اس طرح اپنے رب کے ساتھ یہ معاملہ کیا کہ اپنا جتنا مال ہے آدھا راہ خدا میں دے دیا. ائمہ کی سیرت میں نظر آتا ہے کس قدر وہ لوگ اپنے چاہنے والوں کا، شیعہ جو فقراء تھے، جو مساکین تھے، ان کا خیال رکھنا، مال کو دینا، مال کی پرواہ نہ کرنا. واللہ ان دنیاکم لہذہ احون عندی من عراق خنزیر फ़ियदिन मजज़ूम, अमीर उल मोमिन का फरमान है नहजुल बलागा में कि खुदा की कसम तुम्हारी ये दुनिया मेरी निगाह में पस्त है, उस पसीने से जो सुअर का पसीना हो, खंजीर का पसीना, वो भी किसी ऐसे इंसान के हाथ में जो कोढ़ का मरीज़ हो, कोढ़ी जिसे कहते हैं, जिसके करीब लोग जाना पसंद नहीं कर सकते क्योंकि ये बीमारी फौरन लगती है और ये बेचारा इसी चक्कर में मारा जाता है जल्दी कि लोग इसके करीब नहीं आते। इसके हाथ में अगर खंजीर का पसीना हो, मौलाना फरमा रहे इससे कहीं ज़्यादा पस्त, या बाज़ दूसरी ताबीर में जो इससे थोड़ी कम है कि बकरी की नाक से बहने वाली जो नाक है, जो नाक का पानी है, उससे ज़्यादा पस्त जो है ये दुनिया है। ये मिन आफ्तत अमजन, एक बकरी की नाक से बहने वाला पानी, उसकी क्या कीमत है? कोई भी कीमत लगाने को तैयार नहीं होगा। मौला फरमाते इससे ज़्यादा पस्त है दुनिया। तो दुनिया से जो मोहब्बत करे, दुनिया में जो गर्क हो जाए, जो मौला हुसैन ने भी कहा था अन्नास व अबीदु दुनिया, ये लोग जो कि इबन ज़ियाद से दिरहम व दिनार ले रहे हैं, ये मेरे ग़ुलाम नहीं है, किसके ग़ुलाम है? दुनिया के ग़ुलाम। और ये तारीख ने हमें एक नहीं कई मरतबा दिखाया किस तरह मौला हसन के लश्कर में से लोग निकल निकल कर गए, छोड़ छोड़ के, मुआविया से दिरहम व दिनार लिए, मौला हसन को छोड़ दिया दुनिया। उमर इब्न साद ने रे की हुकूमत की खातिर कत्ल हुसैन में शिरकत की, दुनिया। तो जहाँ दुनिया आती है वहाँ आपको नज़र आएगा कि लोग मासूम को फिर छोड़ देते हैं, और ये ख़तरनाक है, ये मरहला इबरत का मरहला है। कुरान ने यहाँ पर इशारा किया इन्नल इंसान रब ही लकनूद, इंसान नाफरमान है, नाशुक्र है, परवरदिगार देख रहे हैं, नाफरमान नाशुक्र क्यों है? वह इन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद, माल से मोहब्बत करता है। अब किया क्या जाए, हल क्या है, चारा कार क्या है? इंसान को अगर माल की मोहब्बत से हमने निकालना है दुनिया की मोहब्बत से, इसी सूरे में ये दो टुकड़े हमारे मुकम्मल है, तीसरे टुकड़े की तरफ हम लोग आ रहे हैं। अफला यालम इज़ा बुअ्थिरा मा फ़िल क़ुबूर व हुस्सिला मा फ़िस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन। बेहतरीन एक तरीक़ा, एक वसीला, एक ज़रिया जो सूरह आदियात ने हमारे सामने रखा वो ये है कि इंसान को अगर आपने दौलत, माल, जाह ख़शम, इज़्ज़त व इख़्तदार की मोहब्बत से निकालना है तो उसके सामने आखिरत का तज़किरा किया जाए, उसको ये बात याद दिलाई जाए कि उसने कब्र में जाना है। अफला यालम, ये नहीं जानता? इज़ा बुअ्थिरा मा फ़िल क़ुबूर, जब कब्रों में जो होगा वो कंघाला जाएगा, बुअ्थिरा निकाला जाएगा, उठाया जाएगा, पलटा जाएगा, खींचा जाएगा, ये सारे मानी बुअ्थिरा के। इज़ा बुअ्थिरा मा फ़िल क़ुबूर, जब कब्रों में कंघाला जाएगा, वह हुस्सिला मा फ़िस सुदूर, और जो कुछ नीयतों में है, जो कुछ सीनों में है, वो सब आश्कार हो जाएगा। यौम तुबला सराइर, कुरान की आयत है ये, जब सराइर खुल के सामने आ जाएंगे, आश्कार हो जाएंगे। यहाँ पर भी वही है, हुस्सिला मा फ़िस सुदूर इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमइज़िन लखबीर, इनका जो परवरदिगार है, जो रब है, उस दिन रौज़े हशर यौम बास लखबीर, वो ख़बर रखने वाला है, उसको हर चीज़ का इल्म है। मुमकिन है मैं और आप कभी गफलत का शिकार हो जाएं, लेकिन उसे इल्म है किसने क्या किया था, किस नीयत से किया था, कब किया था और कैसे किया था। तो इंसान सूरह आदियात को जब पढ़ता है, इन 11 आयतों को, उसमें से ये खुलासा हमारे सामने आता है कि जानवर अगर राह खुदा में इस्तेमाल हो तो वो अजमत रखता है, जानवर अगर राह खुदा में इस्तेमाल हो तो वो शराफत रखता है, इतनी शराफत रखता है कि उसकी कसम अल्लाह कुरान में खाता है। और इंसान अगर नाफरमानी करे और नाशुक्रा हो तो वो इतना गिर जाता है कि अल्लाह वही, जहाँ जानवर की अजमत की बात कर रहा है, वही इंसान की बुराई करता है और इंसान की पस्ती को बयान करता है। इन्नल इंसान लरब्बिही लकनूद वइन्नहु अला ज़ालिका लशहीद वइन्नहु लिहुब्बिल खैर लशदीद। फिर वजह भी बयान कर दी दूसरे टुकड़े में कि इंसान इस पस्ती की तरफ गया क्यों, इंसान इतना गिरा क्यों, इंसान इतना नाफरमान क्यों बना, माल दुनिया से मोहब्बत के चक्कर में। उसके बाद उसका इलाज बयान किया आखिरी 3 आयतों के अंदर, इलाज क्या है, कैसे इंसान को माल दुनिया से निकाला जाए, मोहब्बत को कम किया जाए। फरमाया अफला यालम इज़ा बुअ्थिरा मा फ़िल क़ुबूर, ये इस्तेफ़ाम है लेकिन झंझोड़ने के लिए इंसान को कि खबरदार आगाह हो जाओ, इन ख़बरों की तरफ मुतवज्जो हो जाओ, अपने आप को बेदार रखो, दुनिया से निकलो। वहुस्सिला मा फ़िस सुदूर, जो तुमने अपने सीनों में छुपाया हुआ है, जो तुम्हारे अंदर चीज़ें मौजूद हैं, सब की सब आश्कार हो जाएंगी क़यामत के दिन। कुरान की आयतें वाज़ह सी मौजूद हैं। इंसान अपने आज़ा जवारे से कहेगा लेमा अशहद तुम आलैना, तुमने हमारे खिलाफ़ क्यों गवाही दी, हर हर हिस्सा गवाही देगा। उंगलियां बोलेंगी, टांगे बोलेंगी, आंखें बोलेंगी, हर हिस्सा बोल रहा होगा। और वहाँ इंसान के जितने राज सब आश्कार हो जाएंगे कि ये इंसान का किया धरा था, ये इसने किया था। हुस्सेला माफिस सुदूर, उसमें इन रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िन लखबीर को एंड में आयत के ज़रिए मुकम्मल किया इस पोर्शन को कि रब चूँकि ख़बर रखने वाला है इसलिए हिसाब तुम्हारा कड़ा होगा, क्योंकि ख़बर उसको दकीक है, ख़बर वो ठीक से रखता है कौन सा काम कैसे किया, लिहाजा हिसाब भी फिर वैसे ही दिक्कत के साथ होगा और इतना जो है दकीक होगा कि मासूम के फरमान के मुताबिक ये रवायत अक्सर मैं दुरुस में पढ़ता हूँ अपने, इन्नल मरअ, बहरवार में रवायत मौजूद है, इन्नल मरअ लयुसअलु अन वज़ए थौब अखीह बैन इस्बुए, अगर किसी ने किसी के लिबास में से एक टुकड़ा एक कपड़ा अपनी दो उंगलियों के दरमियान रखा कि ये कितना अच्छा कपड़ा है भाई, कहाँ से लिया, ये ख़वातीन ज़्यादा से काम करती हैं। इन्नल मरअ लयुसअलु अन वज़ए थौब अखीह बैन इस्बुए, ये जो पूछे बगैर एक कपड़ा अपनी दो उंगलियों के दरमियान रखा है बगैर इजाज़त के, इजाज़त नहीं ली, निगाह पड़ी और अच्छा लगा फ़ौरन हाथ में ले लिया, माशाल्लाह भाई कितना अच्छा कपड़ा, कहाँ से लिया, कौन सी मार्केट से लिया, कितने का लिया, कैसा लिया, इसके बारे में कल को पूछा जाएगा तुमने उसकी इजाज़त के बगैर हाथ की दो उंगलियों के बीच में कपड़ा कैसे रखा था। वहाँ इंसान को पता चलेगा मैं तो पता नहीं क्या कुछ कर कर आया हूँ। इन्ना रब्बहुम बिहिम यौमा इज़िन लखबीर, उनका रब है जो ठीक से खबर रखने वाले। सूरह आदियात यहाँ पर मुकम्मल हुई, कुछ और बातें होंगी, आप लोग दफा फिर बावाज़े बुलंद सलावात पढ़ दीजिए। اللهم صل على محمد وآل محمد अब आपके सामने जो है क्योंकि वक्त थोड़ा सा है हमारे पास, थोड़ा सा तफसीर साफ़ी और वो भी इस हवाले से कि जो है शेख जाफ़र शोस्तरी अलैहिर्रहमा और इसी तरीके से हमारे दीगर उलमाए आलम जब मनाबिर पर बैठा करते थे तो शुरू में वो लोग किताब देख के पढ़ा करते थे, बाद में फिर ज़बानी भी पढ़ना शुरू कर दिया उन्होंने, तो उस वक्त तफसीर साफ़ी हाथ में लेकर इसी से पढ़ के सुनाया करते थे। तो माह माह रमज़ान है और एक अच्छी मोतबर तफसीर है, तफसीर रवाई, तफसीर की सबसे बेहतरीन किस्म है तफसीर रवाई, रवायात के ज़रिए से तफसीर, तो तफसीर रवाई है। तो सूरह आदियात ही को मैं इसमें से आपको पढ़ के सुनाऊँगा, आप लोग सलावात पढ़ दीजिए। اللهم صل على محمد وآل محمد صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم والعاديات ضبحا واو عربی میں قسم کے لیے آتا ہے والعاديات یعنی قسم اللہ جو ہے کھا رہا ہے ان گھوڑوں کی جو کہ غزوہ ذات الصلاصل میں استعمال ہوئے میں عربی کم پڑھ کے ترجمہ کروں گا تاکہ وقت کو ہم لوگ انشاءاللہ ملحوظ خاطر رکھیں فتذبح ذبحا یہ پھنکار مارنا بولتے ہیں اب سانس لینا بولتے ہیں اردو میں کیا لفظ ہے دیکھیے گا آپ لوگ جب گھوڑا بھاگ رہا ہوتا ہے اس وقت جو سانس لیتا ہے اسے کیا کہتے ہیں عربی میں نہیں ہننانا نہیں ہے وہ ہننانا وہ کھڑے ہو کے بھی ہننانا تھا وہ اگر گھوڑا کھڑا بھی ہو تو وہ ہننانتا ہے اس کو کہتے ہیں ہم ہم عربی میں وہ الگ چیز ہے جب وہ اسپیڈ میں دوڑ رہا ہوتا ہے اس وقت جو سانس لیتا ہے اس کو عربی میں کہتے ہیں ذبح ٹھیک اور اردو میں کیا لفظ ہے مجھے نہیں معلوم کہ جب بھاگتے ہوئے وہ سانس لیتا ہے فراٹے بھرنا یہ اچھی تعبیر ہے فراٹے بھرنا یہ ٹھیک ہے یہی لفظ ہے میرے خیال سے فراٹے بھرنا ہم لوگ خراٹے بھرتے ہیں وہ فراٹے بھر رہے تھے وہ فی المجمع عن علی علیہ السلام اچھا اب یہ وہ بعض اور بھی احتمالات جو ذکر میں نے کہا تھا ذکر نہیں کرنا چونکہ وقت ہمارے پاس ہے تو ذکر کر دیتے ہیں امیر المومنین سے مجمع البیان میں روایت ہے کہ یہ اونٹ مراد ہیں جو اونٹ غزوہ بدر کے لیے گئے تھے ایک آیت کی یہ بھی ایک نقطہ سماعت فرما لیجیے کئی تفاسیر ممکن ہے کئی طرف اشارہ ہو سکتا ہے اس میں کوئی قباحت کوئی اشکال نہیں ہے تو وہ اونٹ جو ہے جب چلتے ہوئے سانس لے رہے تو اس کی بات ہو رہی ہے کیونکہ عادیات کا مطلب ہے دوڑنے والے تیز تیز اس میں گھوڑے بھی آ سکتے ہیں اس میں اونٹ بھی آ سکتے ہیں دونوں آ سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے ایک اور روایت میں یہ ذکر ہوا کہ حج کے لیے جب سواریاں جاتی تھیں تو عرفہ سے مزدلفہ پھر مزدلفہ سے منیٰ جنہوں نے حج کیا لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے مناسک حج کو انجام دیا جاتا ہے تو وہاں جو سواریاں چلتی تھیں اور جو سانس لیتی تھی اس کی بات ہو رہی ہے نیک عمل ہے اللہ پھر بھی وہی بات ہے کہ چونکہ جانور راہ خدا میں چل رہا ہے تو اللہ قسم کھا رہا ہے، اب چاہے وہ جانور جو ہے اس طریقے سے چلے، مزدلفہ اور منا کے درمیان، عرفہ سے مزدلفہ، مزدلفہ سے منا، یا غزوہ بدر کے لیے جانے والے اونٹ، یا غزوہ ذات السلاسل، سب سے بہترین اور قریب ترین تفسیر یہی ہے، کیونکہ مولا نے وہاں جنگ جیتی تھی اور میں نے بتایا سورہ نازل ہوا تھا نماز کے دوران، یہ سورہ آیا، سورہ کی خاصیت یہ ہے. فل موریات قدحہ، عربی میں یہ لفظ موریات، الایرا، توری، جو تعبیریں ہیں، یہ چنگاری نکالنا، آگ نکالنا، اس کے لیے استعمال ہوتی ہے. فل موریات قدحہ، یعنی وہ جانور جو اپنے کھروں کے ذریعے سے چنگاریاں نکالتے ہیں. فل مغیرات، وہ جو حملہ کر رہے بھاگ بھاگ کے، صبح کے وقت، وقت صبح کا وقت ہے. فاثر نہ بہی نقا، غبار اڑا رہے، اور یہ غبار کیسے اڑا، جب گھوڑے دوڑیں گے تو غبار اڑے گا. فوسط نہ بہی جمع، دشمن کے لشکر کو وسط نہ، بیچ میں گھیر کر، جمع ایک جمع کو، یعنی مشرکین کا انہوں نے احاطہ کیا اور پھر ان کو مارا. ان الانسان لربہ لکنود، یہ جواب قسم ہے، انسان اپنے رب کا کنود یعنی کفور ہے. اب یہاں پر ایک روایت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، کنود کا دیکھیں ہم نے معنی تو بیان کر دیا کہ کنود یعنی ناشکرا، نافرمان، اطاعت نہ کرنے والا. رسول اکرم نے ایک دن اپنے اصحاب سے پوچھا، اتدرون من الکنود، کیا تم جانتے ہو کنود کون ہے؟ ابھی ایک اس کا ایک، جسے کہا جب ہم لوگ کہتے ہیں بارز مصداق، ایک بہترین نمونہ، ایک زبردست مثال کنود کے لیے پیش کیے، یہ ایک بہترین مثال ہے کنود کو سمجھنے کے لیے. تو لوگوں نے کہا کہ اللہ و رسولہ اعلم، اور یہ طریقہ تھا ان کا کہ نبی جو کہ استاد بشریت ہیں، ان کے سامنے کوئی بڑھ چڑھ کے پھر جواب نہیں دیتا تھا، الا کہ امر ہو، وہ ایک الگ چیز ہے کہ بھئی آپ جواب دیں اس طریقے سے، لیکن جب مجموعی طور پہ سوال ہوتا تھا سب یہ کہتے تھے کہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانتے ہیں تقاضۂ ادب. تو اس وقت رسول نے فرمایا، الکنود الذی یأکل وحدہ ویمنع رفدہ ویضرب عبدہ، کنود اسے کہتے ہیں جو اکیلا کھاتا ہے، کسی کو اپنے ساتھ شامل، ویمنع رفدہ، گھر آئے مہمانوں کو پلٹا دیتا ہے، کوئی اس سے ملنا جائے ملاقات کرنا ہی پسند، اپنے نوکروں کے ساتھ، اپنے غلاموں کے ساتھ مار پیٹ کرتا ہے، ان کو مارتا ہے، ان پہ ہاتھ اٹھاتا ہے، ان کے ساتھ بد اخلاقی کرتا ہے، یہ انسان کنود ہے. اور یہ تینوں کے تینوں کام، اکیلے کھانا مکروہ ہے، مہمان خدا کی آئی ہوئی رحمت ہے اس کو پلٹا دینا، کہتے ہیں مہمان جب آتا ہے تو نہ جانے کتنی بلائیں گھر سے چلی جاتی ہیں مہمان کے آنے کی وجہ سے، اور بعض روایت میں کہ جب مہمان گھر سے نکلتا ہے تو بلائیں بھی ساتھ میں نکل کے چلی جاتی ہیں مہمان کی آمد کی وجہ سے، اور بعض روایت میں اصول کافی موجود ہے کہ ایک مومن کو کھانا کھلانے کا ثواب اگر پتہ چل جائے مومنین کو تو وہ پیسے دے کر بلائیں گے کہ خدا کے لیے ہمارے گھر آ کر ایک وقت کا کھانا کھا لو تاکہ ہماری مشکلات حل ہو جائیں، ہمارے معاملات درست ہو جائیں، تو اس قدر ثواب ہے. لیکن جو کنود ہے، جو مال دنیا سے محبت کر بیٹھا ہے، جو دیوانہ ہو گیا دنیا کے پیچھے، وہ پھر اکیلا کھاتا ہے، چار چاول کے دانے بچا لوں گا، ایک روٹی بچا لوں گا، اس کی یہ فکر ہوتی ہے، مہمانوں کو نہیں آنے دیتا، غلاموں پہ سختی کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ میں ان کو جو پیسے دے رہا ہوں تھوڑے سے تو یہ کام چوری کرتے ہیں اور میرا پیسہ کہیں ضائع نہ جا رہا ہوں، یہاں بھی مارتا ہے. پھر مارنے کی وجہ بھی مال دنیا سے محبت ہے، غلاموں پہ سختی کرنے کی وجہ بھی مال دنیا سے محبت ہے. لہذا کنود کے حوالے سے ایک بہترین جو ہے مثال اللہ کے رسول نے پیش کی. وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ، یہاں پر دونوں وہ باتیں جو میں نے خلاصے میں بیان کر دی، خود انسان اپنے اوپر گواہ ہے کہ وہ نافرمان ہے، نافرمانی کا اثر یہ ہے، اکیلا کھا رہا ہے، لوگوں سے مل نہیں رہا، غرور تکبر میں مبتلا ہو گیا ہے، غلاموں کو مار رہا ہے، یہ اثر ہے، یا ہے کہ اللہ اس کی اس نافرمانی پر گواہ ہے، دونوں ترجمے یہاں پر تفسیر صافی موجود ہیں. وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، خیر سے مراد بعض نے کہا مال، بعض نے کہا زندگی، اور ہم نے دیکھا کہ جو واقعہ ذکر کیا ہم نے اس میں دونوں چیزیں آ گئی، مال بھی ہے اور زندگی بھی، جو کہ انسان کو پیاری ہے، اور اگر انسان یہ زندگی راہ خدا اور رسول خدا میں قربان کر دے تو ہمارے پاس تفاسیر کے اندر یہ روایتیں موجود ہیں کہ امیر المومنین سلام اللہ علیہ شب ہجرت جب بستر رسول پر سوئے تو امیر المومنین نے جو سانسیں لی اس رات، جب قیامت میں اپنی گناہگار شیعوں کو بخشوانا ہوگا تو شب ہجرت جو سوئے उन सांसों में से सिर्फ एक सांस का सवाब देंगे, तमाम के तमाम शियों को बख्शवा देंगे। ये इस कदर जो है अजीम सवाब है राह खुदा में अमीर उलमोमिनीन ने अपनी जान निछावर करने के लिए अपने आप को पेश किया। ला शदीद का माना बखील भी है माल दुनिया के हवाले से, और कवियन मुबालिगुन फी यानी बे इंतहा टूट के, जो हमने आयत भी पढ़ी सूरह फजर की, तो हब्बुन अलमाल हब्बन जम्मा, टूट कर दुनिया से मोहब्बत करना। अफला यालमु इज़ा बुअसरा मा फिल कुबूर, क्या वो नहीं जानता कि कब्रों से जब मुर्दों को उठाया जाएगा, मा फिल कुबूर यानी कब्रों में जो चीज़ें वो मुर्दे, व हुस्सला यानी वहरा ज़ाहिर हो जाएगा, हुस्सला से मुराद ज़ाहिर होना, मा फिस सुदूर जो कुछ सीनों में, सदर सीने को बोलते हैं, सुदूर उसकी जमा सीनों में, इन रब्बहुम बिहिम यौमा इज़्ज़िन लखबीर, उस दिन इनका परवरदिगार खबर रखता है उस दिन के बारे में कि ये लोग क्या क्या आमाल कर कर आए हैं, अलीम है जो इन्होंने सबके सामने किया, बेमा आलनू व असर्रू और जो इन्होंने छुपा कर किया, खलवत में या जलवत में, लोगों के सामने अच्छा काम करें या पीठ पीछे करें, उनके बुराई में बुराई करेंगे, पीछे करेंगे, आगे करेंगे, हर चीज़ को खुदा जानते हैं, मुमकिन है लोग ना जाने आपने पीठ पीछे क्या किया, अल्लाह हर चीज़ की खबर रखता है। वो तफासिर में रिवायतों में है, सुबहान सुबहान अल्लज़ी यअलमु दबीबन नमल अला सफा फी लैलतिन तखिया या अमिया, तस्बीह उस परवरदिगार की जो रात की तारीकी में चिकने पत्थर पर चींटी की चाल की आहट को भी सुनता है, वो चींटी की चलने की आवाज़ को भी सुनता है। अब जो खुदा इस कदर इल्म रखता है तो वह हमारे अमाल के बारे में नहीं रखता होगा, यकीनन और बेशक इल्म रखता होगा। उसके बाद इन्होंने तफसीर साफ़ी में वो पूरा तफसीली वाक़या दो ढाई सफ़े पर जिक्र किया है ग़ज़वे ज़ातु सलासिल का, कि वो अफराद कौन कौन थे, वो लोग कौन कौन थे कि जो लोग गए वापस पलटे, इनके नाम मैंने जिक्र नहीं कि आपको मुराजा करना, उसका तर्जुमा जो है हो चुका है तफसीर साफ़ी का, बाज़ार में मौजूद है, ख़रीदिए इसको, पढ़िए, अच्छी तफसीर है ये, और तफसील से वो पूरा वाक़या आपको यहाँ पर मिल जाएगा। दह आवाज़ बुलंद सलावात पढ़ दीजिए, اللهم صل على محمد وآل محمد سورہ عادیات کا خلاصہ ہم نے مکمل کر لیا۔ اب دو سے تین نقطے جو اس کا مین ہمارا پورشن ہے، ان الانسان لربه لکنود وانه على ذلك لشهید وانه لحب الخير لشدید، دنیا کی محبت کے حوالے سے، اور اسی پر انشاءاللہ گفتگو ہماری تمام ہو جائے گی۔ اگر میں اور آپ دنیا سے محبت کریں تو اس کے آثار کیا کیا ہیں، اس کے نگیٹو جو منفی جو اثرات ہیں وہ کیا کیا ہیں۔ ایک تو اثر یہ بیان ہو گیا کہ انسان جب دنیا سے محبت کرتا ہے تو کیا ہوتا ہے، لربہ لکنود، دنیا سے محبت کا سب سے خطرناک سب سے بدترین اثر یہ ہے کہ انسان اپنے رب کا نافرمان بن جاتا ہے، پھر اسے رب کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ وہی شخص، اس کی مثال اس وقت ذہن میں آ رہی ہے، جس کو اللہ کے رسول نے، جو پانچ وقت کا نمازی تھا، اس نے کہا کہ یا رسول اللہ فقیر ہوں، کمک کیجئے، مدد کیجئے، تو رسول نے کہا میں تمہاری مدد کر تو دوں لیکن اس کے اثرات پھر اچھے برآمد ہونے والے نہیں ہیں، کہا نہیں آپ کچھ کر دیجئے، رسول نے اس کو ایک درہم یا کوئی ایک دینار دیا، کہا اس سے جا کر تجارت کرو اللہ تمہارے مال میں برکت ڈالے گا۔ اس نے تجارت کرنا شروع کی اور پیسہ ملا اس کو، جب پیسہ ملنا شروع ہوا اس کو تو آہستہ آہستہ نمازوں سے کٹنے لگا، پھر صرف جمعے کی نماز میں آتا تھا، پھر جمعے کی نماز بھی چھوڑ دی، پھر رسول نے جب زکوٰۃ کلیکٹر کو بھیجا کہ بھائی اسے زکوٰۃ لے کر آؤ، اتنا یہ کما رہا ہے، تو آخر اس نے زکوٰۃ کا بھی انکار کر دیا کہ میں زکوٰۃ کیوں، تو یہ ہے انہ لحب الخیر لشدید، رسول کی مخالفت اللہ کی مخالفت، میں زکوٰۃ وکات نہیں دوں گا، جبکہ زکوٰۃ جو نہیں دے گا، جب آج روز جمعہ یہ حدیث سن لیجیے قابل اعمال میں ہے کہ جب امام زمانہ صلوات اللہ وسلامہ علیہ، اللہم صل علی محمد و آل محمد، منکر زکوٰۃ کو قتل کریں گے، اس کی سزا جیل میں ڈالنا یا اس کی توبیخ ظہور کے بعد نہیں، جس نے زکوٰۃ کا انکار کیا، زکوٰۃ نہیں دی، تو اس کو کیا کریں گے امام زمانہ، اس کی گردن اڑا دیں گے۔ یہ ان احکام میں سے جو خاص ہیں امام زمان کے ساتھ، کہ مانع زکوٰۃ کو وہ قتل کریں گے، یہ مالیاتی معاملہ ہے اور ایک عبادت بھی ہے زکوٰۃ، قربۃ اللہ اس کو نکالا جاتا ہے، لیکن اس قدر اہمیت کی حامل ہے، زکوٰۃ دینے سے انکار کر دیا۔ رسول نے کہا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، مجھے تمہاری زکوٰۃ بھی نہیں چاہیے اور جو پیچھے کے نمازیں پڑھتے تھے ہمیں کچھ بھی نہیں چاہیے، وہ ایک دینار یا درہم جو تمہیں دیا تھا میں نے وہ مجھے واپس کر دو۔ اس نے کہا یہ دینار مجھے اس کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ وہ یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید میں نے کچھ کیا، دنیا میں غرق ہو چکا تھا۔ جس دن رسول نے اپنا وہ درہم و دینار اس سے واپس لیا، اس کے بعد اس کے دن پھر پہلے جیسے ہو گئے، فقیر ہونا شروع ہوا، غریب 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 سے غریب تر، اور پھر سے پہلے کی طرح پانچ وقت کا نمازی بن گیا۔ کچھ لوگ ہوتے ایسے، جیسے ہی ان کے پاس پیسہ آتا ہے، روپیہ آتا ہے، فوراً بدل جاتے ہیں، جیسے ہی مال دولت ان کے آپ کو قبضے میں نظر آئے گی، پھر ان کا رنگ، ان کا روپ، ان کا انداز ہی پھر نرالا ہوگا، سب سے الگ، سب سے تھلگ، سب سے جدا، کسی سے ملیں گے نہیں، پھر وہ پھر بتائیں گے کہ ہم کچھ ہیں۔ یہ جو کفران نعمت ہے، یہ رب کو ایک لمحے کے لیے پسند، ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید، انسان یہ نہ سوچے کہ اگر میں نافرمانی کر رہا ہوں تو اللہ نہیں دیکھ رہا، نہیں، وانہ علی ذلک لشہید تفسیر میں ہے، وانہ لحب الخیر لشدید، دنیا کی محبت آ گئی، دنیا کی محبت کے آثار کا جو ہم لوگ ذکر کر رہے ہیں، جو ہم لوگ یہاں پہ ذکر کریں گے ابھی انشاءاللہ، اس میں بنیادی چیز تو یہ ہے کہ سب مخالفتوں کی جو اینڈنگ ہو رہی، جو انتہا ہو رہی ہے، وہ مخالفت خدا پر ہو رہی ہے۔ آپ نے رسول کی مخالفت کی، وہ خدا کی مخالفت ہے، مولا امیر علیہ السلام کی مخالفت کی، وہ بھی خدا کی مخالفت ہے، اور کسی بھی حکم کو آپ نے توڑا، کوئی حرام کام کیا، کوئی برا کام کیا، رزلٹ اس کا اینڈ یہ ہوگا کہ اس کی بازگشت پلٹے گا، وہ خدا کی مخالفت کی طرف۔ لیکن چند مثالیں تاکہ سورہ عادیات کا جو ایک مشن ہے، ہر سورہ کی ایک خاصیت ہے کہ اس میں کچھ انتہائی کلیدی اور اہم پیغامات ہوتے ہیں۔ سورہ عادیات کے پیغامات میں سے ایک اہم ترین پیغام یہی ہے کہ دنیا کی محبت کو اپنے دل سے نکال دو، نافرمان اپنے رب کے نہ بنو۔ ہم لوگ جب آثار دیکھتے ہیں، اتنے سلبی آثار کہ انسان معصوم کی عصمت کا منکر بن جائے، معصوم کی امامت کا منکر بن جائے۔ بہت سارے لوگ اسلام لائے، کیوں اسلام لے کر آئے؟ لالچ کے چکر میں۔ معصوم سے پوچھا گیا کہ بھائی یہ اسلام کیوں لائے تھے؟ کہا صرف لالچ، ہمیں دولت مل جائے، ہمیں گورنری مل جائے، ہمیں خلافت مل جائے۔ کچھ لوگوں کا مطمع نظر مال دولت اور پیسہ تھا۔ لحب الخیر لشدید، محبت ہے مال سے، شدید محبت ہے، مال سے محبت کے نتیجے میں مرے جا رہے ہیں، مال سے محبت کے نتیجے میں خلافت کے پیچھے بھاگ رہے ہیں، مال سے محبت کے نتیجے میں اماموں کو قتل کر رہے ہیں۔ جتنے امام قتل کیے گئے وہ دنیا اور مال سے محبت کے نتیجے میں تھے۔ جتنے بادشاہ قتل کر رہے تھے، کیوں قتل کر رہے تھے؟ ان کو یہ خدشہ تھا کہ ہماری حکومت پہ کیا ہو جائے گا، قبضہ ہو جائے گا، ہماری حکومت جو ہے وہ گرا دی جائے گی۔ 14 سال امام موسیٰ کاظم کو جیل میں رکھا گیا، زندان میں کیوں رکھا گیا؟ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ہارون رشید کو کیا خطرہ تھا جو اپنے محل کی جو ہے چھت پر کھڑے ہو کر کہتا تھا بادلوں کو خطاب کر کے، ہارون رشید کے جملے تھے، اے بادلوں جاؤ جاؤ، جدھر گھومنا ہے گھومو، جہاں برسنا ہے برسو، جب تم برسو گے، جہاں بھی بارش ہوگی اور وہاں جب فصل اگے گی اور کٹے گی تو اس کا ٹیکس میرے پاس ہی آنا ہے۔ 54 ممالک پر اس کی، 54 یا 55 ممالک پر اس کی حکومت تھی، تقریباً اس وقت پوری دنیا پر اس کی حکومت تھی ہارون رشید کی۔ اتنا بڑا جسے کہا جائے بادشاہ، لیکن اس کو خطرہ کس سے؟ ایک شخص سے۔ اس کو مد نظر رکھیے گا، جس کے پاس 54 ممالک کی حکومت ہے، ایک فرزند رسول، اس کو خطرہ ہے۔ کیوں؟ میری کہیں حکومت نہ چل جائے، اس کے فالوورز ہیں جہاں میں رہ رہا ہوں، مجھے مار مور نہ دیں۔ سادات کو قتل کروایا حکومت بچانے کے لیے، امام کو قتل کیا حکومت بچانے کے لیے۔ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، یزید نے کیوں کیا؟ یزید کے تو خیر اور بہت سارے پیچھے ریزنز چلے آ رہے تھے، لیکن اس کے اشعار، اس کی باتیں، ان میں بات واضح طور پہ جھلکتی ہے کہ اگر حکومت باقی رکھنی ہے تو کیا کرنا ہوگا۔ ان 3 بندوں کے سر کاٹتے، اس میں سے ایک سر مولا حسین کا سر ہے، اپنی حکومت بچانے کے لیے۔ مال دنیا، حکومت دنیا کی حکومت۔ وہ ایک اموی بادشاہ تھا، قرآن کی تلاوت، اس کو حمامۃ الکعبہ کہتے تھے، خانہ کعبہ کا کبوتر، وہ اینی ٹائم جو ہے خانہ کعبہ کی کبھی چھت پہ، کبھی نیچے، کبھی ادھر ادھر قرآن کی تلاوت کر رہا ہے۔ اس کو کعبہ کے علاوہ کہیں دیکھا نہیں آتا تھا، वलीद इब्न अब्दुल मलिक इब्न मरवान ज़ाहरन, तो उसको जब जो है बुलाया गया खिलाफत के लिए कि भाई तुम आज से खलीफा बन गए हो, उसने कुरान खोला तो आयत है वज़अलुल कुरान अज़ीन, वो लोग जिन्होंने कुरान को टुकड़े टुकड़े कर दिया, अज़ीन, उसने तीर मारे और कुरानी के टुकड़े टुकड़े कर दिए। जिस कुरान की तिलावत मुसलसल कर रहा था उसी कुरान को तीरों से पारा पारा कर दिया। क्यों? क्योंकि उसको एक लम्हे के लिए बर्दाश्त नहीं हुआ कि ये कुरान मेरे बारे में ऐसे तौहीन आमेज़ अल्फाज कैसे इस्तेमाल करे। चलो भाई, कुरान की बेहरमती, इंसान कुरान की बेहरमती करता है। क्यों बेहरमती करता है? दुनिया से मोहब्बत। ऐसे इंसान के वजूद में आपको फिर खुदा कहीं नज़र नहीं आएगा, ये फ़कत माल दुनिया में अटका हुआ है। माल, पैसा, दुनिया, हुकूमत, इख्तदार, अपनी ज़ाहरी इज्जत, शोहरत, ये चीज़ें, नतीजा ही निकलता है इन्नल इंसान अल रब्बिही लकनूद व इन्नहु अला ज़ालिका लशहीद। वो लोग जो आले मोहम्मद के चाहने वाले थे, उन्होंने न पैसे की परवाह की, न माल दौलत की परवाह की, न जान की परवाह की, सिर्फ अपने अकीदे और ईमान की परवाह की। इसीलिए आप देखिए, एक हमें मिसाल, बड़ी बेहतरीन मिसाल है ये अली इब्न यक़तीन की मिसाल, जो ख़ुद सातवें मौला के अमर से हुकूमत में थे, लेकिन तरीका आप देखिए, हर साल हज पर जाते थे, हर साल, कोई साल ऐसा नहीं था जिसमें अली इब्न यक़तीन हज पर न जाए। हज़ार शियों को लेते थे, 1000 शिया बंदे, वो सब के सब अली इब्न यक़तीन की नियाबत में हज करते थे। कि हज का सवाब मुस्तहब है, इंसान अपनी तरफ से अपनी नियाबत में भी हज करवाए, तो 1000 बंदों को हज भी करवाते थे, उसके अलावा अपना हज चल रहा होता था साथ में। और मौलाना ने इनसे कहा था कि अगर तुमने शियों की मुश्किलात को हल किया तो मैं तुमसे वादा करता हूँ तुम्हें कोई मुश्किल पेश न कभी जेल में जाओगे, न कभी लोहा तुम्हारे बदन के करीब आएगा, ना तुम्हारे घर में फ़क्र तंगदस्ती होगी। सारे वादे किए थे, शर्त यह है कि तुम शियों की मुश्किलात को वजारत में रहते हुए, हकूमत में रहते हुए अली इब्न यक़तीन माल दुनिया में गर्क नहीं हुए, आले मोहम्मद की मोहब्बत में गिरफ़्तार थे, आले मोहम्मद को मैंने छोड़ के कहीं नहीं जाना। इसीलिए वो शख्स जो आया था, मशहूर मारूफ वाक़ मौला के पास, के मौला मैं फ़कीर हूँ, तो कहा ठीक है हमारी मोहब्बत दे दो और मैं तुम्हें सोने की चंद ईंटें देता हूँ, ये ले जाओ। तो उसने कहा नहीं, ये सौदा मैं नहीं कर सकता। उसने कहा फ़कीर नहीं, उसका मतलब तुम अमीर हो। ये जो मोहब्बत है, ये जो ईमान है, जो अकीदा है, इसकी वैल्यू है अल्लाह की बारगाह में। बस औकात एक इंसान जब दुनिया की तरफ जाने लगता है, और अब थोड़ा सा मैं आखिरी जुमलों को अपने माशरे की तरफ, माशरे के हालात को मद्देनज़र रखते हुए, कि मैं और आप किस कदर दुनिया में गर्क हैं। अब यहाँ चूँकि ख़वातीन हैं तो चंद जुमले आप लोग भी सुन लीजिए, ख़वातीन के हवाले से। हिजाब करना शुरू किया, मसलन मदरसे जाना शुरू किया, भाई हिजाब करना है, लेकिन उसका तरीक़ा हमें नहीं आया। क्यों नहीं आया? दुनिया में गर्क होने की वजह से। कह दीजिएगा अगर कोई पूछे कि भाई ये असद अली शाकिर ने ऐसा ऐसा कहा है, हिजाब करना नहीं आता, मसला मालूम है, उलमा ने सब बताया, महाराजे ने सारे तौर तरीक़े सिखा दिए, बता दिया कि भाई हिजाब ऐसे होता है, जिस्म का कोई हिस्सा नुमाया ना हो, कोई रंग बिरंगी लिबास उसमें ना हो, कोई शोख चंचल कपड़ा ना हो, बिल्कुल कंजस्टेड और बिल्कुल बदन से चिपका चिपका हुआ लिबास ना हो, खुला ढीला ढाला होना चाहिए। ये सारी चीज़ें औरतों ने महाराजे की तरफ से सुन ली, लेकिन उसके बावजूद हमारी अपनी जो ख़वातीन जब वो पर्दा करती हैं, गाउन स्कार्फ पहन के निकलती हैं, चूँकि दुनिया में गर्क हैं, इसीलिए हर हीरा मोती गाउन पे लगा लेती हैं, ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के बेल बूटे, पता नहीं बुकरम शुक्रम इधर से उठा उठा के जोड़ लिए, उसमें लगा लिए। ये हिजाब हो रही है, ये गर्क दर दुनिया होने की। इन्नल इंसान अल रब्बिही लकनूद, क्यों? वइन्नहु लहुब्बिल खैर लशदीद, से मोहब्बत है, शदीद मोहब्बत, यानी हिजाब भी करना है तो स्टाइलिश, तो फिर ये स्टाइलिश तो उसका मतलब लोगों के लिए हुआ, अल्लाह के लिए तो नहीं। जीनत वला युबदीन जीनत हुन कुरान, अपनी जीनतों को आश्कार ना करो। हिजाब किया हुआ, चेहरा खुला हुआ, मैं पहले भी कह कर गया यहाँ पर कि अपने चेहरों को छुपाइए आप लोग, हिजाब की शिद्दत सख्ती की बात की मैंने, آئے بروز اس پہ بنی ہوئی، مختلف قسم کے ہلدی اور دکنی مرچیں وغیرہ سب چہرے پہ لگا کے باہر جب نکلتی ہیں تو اس میں تو یہ تو حجاب نہیں ہے، یہ غرق در دنیا ہونے کی نشانی ہے. انسان کو حجاب ایسا کرنا چاہیے کہ کسی نامحرم کی نگاہ اس کی طرف نہ اٹھے. عورت کی حیبت، اس کا وقار، اس کی عظمت، اس کی شرافت اسی میں ہے. لیکن اگر ایسا حجاب کیا کہ وہ جو حجاب سے پہلے کی کیفیت تھی وہ مزید اب تو اٹریکشن آ گئی ہے، پہلے اگر نکلتی تو شاید ماسی لگتی، اب تو ذرا ڈھنکی لگ رہی ہے. ان الانسان لربہ لکنود وانہ علی ذلک لشہید وانہ لحب الخیر لشدید. مال دنیا میں غرق ہیں، بازاروں میں جانے سے لمبا لمبا ٹائم لگانے سے منع کیا. ماہ رمضان کی آخری راتیں جن کو عبادات میں گزرنا چاہیے وہ سب کس میں گزر رہی ہیں؟ مارکیٹوں میں گزر رہی ہیں. ان الانسان لربہ، اس جملے کو آپ لوگ زبانی یاد کر لیں، ان الانسان لربہ لکنود، جہاں مارکیٹوں میں دو گھنٹے گزرے وہاں یہ آیت یاد کیجئے، ان الانسان لربہ لکنود. بعض اوقات خواتین اتنا دکانوں میں ٹائم لگا دیتی ہیں کہ دکاندار کو بھی نہیں معلوم ہوتا میرے پاس یہ چیزیں پڑی، وہ بھی نکلوا کے اسے منگوا لیتی ہیں. یہ ان الانسان لربہ لکنود، ٹھیک ہے. اس کے بعد اگر وہ مومن دکاندار ہو، کتنا یہ بڑا گناہ ہے، کبیرہ ہے مومن کا دل دکھانا، ساری پوری دکان کے خالی ہوا اس کی دکان چھوٹ کے چلے گئے، نہیں ہم آگے اور دیکھ کر آتے ہیں. انہ لحب الخیر شدید، یہ مکھیاں جو ہوتی ہیں دیکھا ہے آپ نے، ہر جگہ جا کے بیٹھتی ہیں. یہ جو مارکیٹ میں ہر دکان پہ جا کے بیٹھتے ہیں ان کی مثال مکھی سے تھوڑی مختلف نہیں ہے، وہی مثال ہے تقریباً، ٹھیک ہے. جو انسان نے ضرورت کی چیز لینی ہے ایک سے دو دکان، چلو میں باب مثال تین دکانوں میں ہو گیا، لیکن نہیں وہ فخریہ بتایا جاتا ہے کہ ہم نے پوری مارکیٹ دیکھی ہے. ہاں سب دکان والے میرے جاننے والے، یہ وہ امتیازات ہیں جو کم کم لوگوں کو حاصل ہوتے ہیں. کون سا امتیاز ہے؟ ان الانسان لربہ لکنود. یہ سب مثالیں ہیں ہمارے معاشرے کی اور دنیا سے محبت کی مثالیں، کہ غرق ہو چکے دنیا میں. فلانا برانڈ، ٹھیک ہے، فلانا برانڈ، ایک سے ایک برانڈ اور نئے سے نت نئے جو نئے برانڈ آتے جا رہے، چشمہ فلانا برانڈ کا تو پتہ نہیں، کپڑا فلانا برانڈ کا، جوتے فلانا کے، لتے فلانا کے، سب چل رہے ہیں جی، فلانا برانڈ ہے یہ یوز کر رہے ہیں. علم، ایمان، دین، تقوی، اس میں کتنا آگے بڑھے، اس میں آپ کا کون سا برانڈ ہے وہ اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے. جسم کی فکر ہے، روح کی کوئی فکر نہیں ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ اس ساری کی ساری جو میں نے بیان کر دیا آپ کے سامنے سورہ عادیات کے ذیل میں، کہ جب انسان مال دنیا سے شدید محبت کرے گا تو پھر صرف رب کی نافرمانی کی طرف بڑھے گا، کبھی جو ہے اس آرامش روح کی طرف، اس قلب کے سکون کی طرف نہیں بڑھ سکتا. الا بذکر اللہ تطمئن القلوب. بہت ساری باتیں جو میں کرتا ہوں بعض اوقات احساس رہتا ہے مجھے کہ میں خود بھی ان باتوں پر عمل پیرا نہیں ہوں، تو دعا ہے کہ خدا ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا کرے، اور دنیا میں جو ہم لوگ غرق ہیں اس دنیا سے نکلنے کی ہمیں جو ہے توفیق عطا کرے. آخری حدیث اور گفتگو اسی پر تمام ہو جائے گی. اللہ کے رسول نے فرمایا، سیأتی زمان علی امتی لا یعرفون العلماء الا بثوب حسن ولا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان ولا یسمعون القرآن الا بصوت حسن. ایک زمانہ ایسا ہے کہ میری امت پر علماء کو نہیں پہچانا جائے گا. دیکھیں دنیا، ان الانسان لربہ لکنود، کیا عجیب حدیث ہے یہ، اور ہمارے معاشرے میں بالکل فٹ آنے والی حدیث. لا یعرفون العلماء، لوگ علماء کو نہیں پہچانیں گے، الا بثوب حسن، مگر یہ کہ خوبصورت لباس کے ذریعے سے، عمامہ بہترین ہو، عمامے کی چنے بالکل برابر برابر تقسیم ہو، اس طرح میرے عمامے کی خوبصورت عمامہ، آبا اور قبا جو ہے بہترین ہو، بٹن وغیرہ سب صحیح ہو، استری شدہ ہو، انگوٹھیاں بہترین ہو، تسبیح اچھی سی ہو، خطوط بہترین بنا ہو، سبحان اللہ، ان سے زیادہ علم کسی کے پاس، بہترین عالم یہی ہیں. کیسے پتہ چلا آپ کو بہترین عالم ہے؟ آپ نے ان کے علم سے کتنا استفادہ کیا؟ نہیں، ان کے کپڑوں سے پتہ چل رہا ہے، دیکھ کے لگ رہا ہے کہ اسی اثر علم انہی کے پاس ہے. تو یہ جو معیار ہے حدیث رسول میں آیا ہے، آخری زمانے کے لوگوں کا معیار یہ ہوگا، علماء کو پہچانیں گے اچھے لباس سے. اگر کسی کا لباس تھوڑا عجیب سا ہے تو لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے، یہ کہاں سے عالم ہو سکتے، کہیں سے عالم نہیں لگتا یہ، نہ اس کا ماما عالم والا ہے، نہ اس کے کپڑے عالم والے ہیں، نہ اس نے خط بنایا ہوا ہے، نہ جو ہے کوئی اور ایسی علامت ہے. یہ یعنی علم کی علامات کیا ہے؟ داڑھی، عمامہ، کپڑا، انگوٹھیاں، تسبیح، چیزیں. لا یعرفون العلماء الا بثوب، یہ بھی غرق در دنیا ہونے کی نشانی ہے کہ ہم لوگ عالم کو بھی ظاہری اعتبار سے دیکھ رہے ہیں، اس کے تقوی کے اعتبار سے نہیں دیکھ رہے. حدیث معصوم ہے، العالم اذا نظرت الیہ ذکرک الاخرہ، عالم وہ ہے جس کی طرف نگاہ کرو تو تمہیں آخرت کی یاد آ جائے، یہ عالم کا معیار ہے. العالم من صدق قوله فعلہ، عالم وہ ہے جس کا قول اس کے فعل کی تصدیق کرے. فاما من لم يصدق قوله فعلہ فليس بعالم، چھٹے مولا کا فرمان ہے، جو منہ سے کچھ کہتا ہے لیکن عمل میں کچھ اور ہے، اس کا فعل اور قول ان دونوں میں تضاد پایا جاتا ہے، کنٹرڈکشن واضح طور پہ نظر آتا ہے، یہ عالم. ہم لوگ کہتے ہیں نہیں یہ عالم ہے، کیوں عالم نہیں، ٹی وی پہ آتا ہے، یہ عالم ہے کیوں عالم نہیں ہے، اس کے بڑے نیٹ پہ درس پڑے ہوئے کیوں عالم نہیں ہے، اس کے کتنے فالوورز ہیں. سب سے اہم معیار فیس بک کو تم نے لائک دیکھے اس کے کتنے، سب سے اہم معیار یہ، جتنے زیادہ لائک اتنے زیادہ مقبول، اتنے زیادہ مشہور. فخر ملت جعفریہ، سرمایہ پتہ نہیں ملت جعفریہ، یہ معیار نہیں ہمارے پاس. اذا نظرت الیہ ذکرک الاخرہ، جب اس کو دیکھو تو آخرت کی یاد آؤ، یہاں دیکھو تو گاڑی اور کپڑا اور عمامہ اور شکل و صورت، یہ تو معیار نہیں. ایسا معصوم نے کہا ایسے بندے کو عالم ہی نہیں سمجھنا جس کو تم صرف اس زاویے سے دیکھ رہے ہو، دنیا دنیا دنیا. ولا یعبدون اللہ الا فی شہر رمضان، آخری زمانہ ایسا ہوگا لوگ اللہ کی عبادت نہیں کریں گے مگر یہ کہ ماہ رمضان میں، رمضان کے مہینے میں. سارا سال جو نماز نہیں پڑھتے وہ بھی ماہ رمضان میں نمازیں پڑھ رہے ہوتے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہوتے ہیں. جو سارا سال کلین شیو رہتے ہیں بالکل، وہ ماہ رمضان میں داڑھی رکھ لیتے ہیں. جو خواتین جن کے جو ہے نا دوپٹے جو ہے نا وہ الماری کے پتہ نہیں کس کونے میں ہوتے، وہ نکال کے اس کو استری کر کے دھو کے پہن لیتی، چلو بھائی یہ ماہ رمضان آ گیا، سر پہ رکھنے کے کام آ گیا. جو کبھی سر پہ دوپٹہ نہیں رکھتی وہ ماہ رمضان میں بھی ہوائی جہاز میں سروں پہ دوپٹے رکھ کے بیٹھ جاتی ہیں، ٹھیک ہے کہ ماہ رمضان آ گیا بھائی، احترام ہو رہا ہے ماہ رمضان، اچھی بات ہے یہ. لیکن یہ کہ صرف ماہ رمضان میں نہیں ہونا چاہیے، سارا سال ہونا چاہیے. ولا یسمعون القرآن الا بصوت حسن، قرآن کی تلاوت کوئی نہیں سنے گا مگر یہ کہ جب سر اس کی اچھی ہو. اگر سر بہترین ہے، آواز حسین ہے، عبد الباسط کی تلاوت ہے، کیا تلاوت ہے، کیا روحانی تلاوت ہے، کیا بہترین تلاوت ہے، ایمانی اور روحانی اور ربانی ساری تلاوت ہے، بس یہی ہے. اور کوئی خوف خدا رکھ کے روتے ہوئے آنسو کے ساتھ بھی تلاوت کرو، اگر آواز اچھی نہ ہوگی اس کو پڑھنا ہی نہیں آتا قرآن اصلا، اس کو کہاں پتہ تلاوت کا کیا ہے. تو یہ تین جو رسول نے ہمارے سامنے ٹکڑے رکھے، تینوں ٹکڑوں میں ہمیں نظر آتا ہے کہ ہم لوگ دنیا میں غرق ہیں. خوبصورت آواز، خوبصورت لباس اور خوبصورت مہینہ، اس میں بھی ہم لوگ یہ دیکھ رہے ہیں کہ چلو چاروں طرف ایک ماحول بنا ہے، سبھی بھاگ رہے ہیں تو چلو ہم ایسا نہ ہو کے پیچھے رہ جائیں. ہر چیز میں ہم لوگ دنیا کو جب مد نظر رکھیں گے تو آخرت کے اس میں کہیں کوئی وجود، نتیجہ پھر یہ نکلتا ہے. ماہ رمضان جاتا ہے تو ایسے لگتا ہے کہ دن ختم ہوا اور رات آ گئی، واللہ العلی العظیم، دن ختم ہوا اندھیری رات آ گئی، ماہ رمضان کے ختم ہونے پہ احساس ہوتا ہے. ادھر ماہ رمضان گیا، عید کا دن شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ روح ایمانی، وہ روح تقوی سب غائب، پھر اس کے بعد وہی شرارتیں، وہی بدتمیزیاں، وہی جو ہے زمانے جاہلیت کا ماحول پھر سے لوٹ کر آ جاتا ہے. کیوں؟ کیونکہ وہ حب دنیا کو ہم لوگ اس مہینے میں اپنے وجود سے نکال نہیں سکے، دنیا کی محبت کو اپنے اندر سے ختم. جب تک دنیا کی محبت ہے، نافرمانی ہمارے وجود کے اندر سر چڑھ کے بولتی رہے گی. اس کو یاد رکھیں، قرآن کی آیتیں ہیں، ان الانسان لربہ لکنود، وَإِنَّهُ عَلَى ذَلِكَ لَشَهِيدٌ وَإِنَّهُ لِحُبِّ الْخَيْرِ، اس شدت کو کم کریں اور جو پیسہ آ رہا ہے، جو روپیہ آ رہا ہے، جو بھی چیز آپ کو مال دنیا میں سے مل رہی ہے، اپنے دل کو اتنا بڑا رکھیں کسی بھی ٹائم دین کے لیے پیش کرنا آسانی سے پیش کر سکیں. اگر یہ جذبہ ہے آپ کے اندر، اس کا مطلب وہ شدت ختم ہو چکی ہے. پھر انسان اپنے معاملات کو جب درست کرتا ہے تو اس کے بعد وہ قنود اور کفور کا جو جملہ ہے وہ اس کے لیے نہیں آتا. پھر ایک مطیع انسان، ایک فرما بردار انسان، ایک اپنے رب کی اطاعت کرنے والا انسان جس کو دنیا سے محبت نہیں. بہت سارے ایسی مثالیں بھی ہمارے پاس اسی معاشرے میں موجود ہیں کہ اللہ کے متقی پرہیزگار ایسے لوگ بھی اسی معاشرے میں بستے ہیں، جو عزاداری کے لیے، جو درس و دروس کے لیے بے دریغ پیسہ دیتے ہیں، خمس و زکوٰۃ کی پابندی بھی کرتے ہیں، صدقات بھی ہیں، یتیموں، غریبوں، بیواؤں کی مدد بھی ہے، سب کچھ ان کی زندگی میں شامل ہے. اللہ نے ان کو دنیا کا دیا ہے، اور اگر ان سے چھن جائے تو ان کے چہرے پر آپ کو پریشانی نظر نہیں آتی. یہ وہ انسان ہے کہ جو مال دنیا سے شدید محبت نہیں کرتا. ہاں اس کو ضرورت ہے دنیا کی، پھر کوشش کرے گا، کاروبار سیٹ کرے گا، اپنا معاملات کو درست کرے گا، لیکن پھر اسی روش پہ چلے گا یہ کہ میں نے راہ خدا میں اپنا پیسہ خرچ کرنا ہے. ہر وہ درہم جو راہ خدا میں خرچ ہو وہ باقی رہ جاتا ہے، لیکن اگر انسان اپنے لیے لگا دے، اپنے اوپر خرچ کر دے، اس کا اس کو حساب دینا ہوگا. فی حلالها حساب و فی حرامها عقاب. دنیا کے حلال میں حساب ہے، حرام میں عقاب ہے. کس حلال میں حساب ہے؟ جو اپنے اوپر خرچ کریں گے، لیکن اگر دوسروں پر خرچ کیا، راہ خدا میں دیا، وہاں بغیر حساب و کتاب کے صرف ثواب ہی ثواب ہے. اس میں اپنے اوپر خرچ کریں گے، زیادہ تو خرچ نہیں کیا، بےہودہ تو خرچ نہیں کیا، اسراف تو نہیں کیا، سوال آ جائیں گے. راہ خدا میں دے دیا، نجات مل گئی، باقی ہے وہ مال. آخری روایت اور گفتگو میری ختم ہوئی اس نقطے کے اوپر کہ اللہ کے رسول کی ایک زوجہ نے، جن کا نام تھا حضرت عائشہ، انہوں نے جو ہے گھر میں قربانی کی. جب قربانی کی تو جو بکری یا دمبا یا گوسفند اس کو ذبح کیا تھا، اس کا سارا گوشت جو ہے وہ تقسیم کر دیا، صرف ایک ٹانگ جو ہے باقی بچی، ایک ران جو ہے باقی بچی. وہ ران لے کر رسول کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ، سب جو ہے میں نے تقسیم کر دیا، صرف یہی ران باقی بچی ہے، یہ ہے دنیا کی نگاہ. یہ کس کی نگاہ ہے؟ جو حضرت عائشہ کی نگاہ تھی، چونکہ امی جان ہے تو ہم سب کی نگاہ بھی وہی ہے. ہم ان کے بچے، ازواج، قرآن کی آیت ہے نبی کی بیویاں تمہاری مائیں ہیں، تو وہی حضرت عائشہ والی نگاہ آپ کو ہر جگہ نظر آئے گی. یا رسول اللہ، صرف یہ ران بچی ہے، باقی کچھ نہیں بچا. رسول اکرم نے گفتگو میری ختم ہوئی سماعت فرمائی، رسول اکرم نے جملے کو بدل دیا، کہا کہ عائشہ، بس صرف یہی ران نہیں بچی، باقی جتنا دے دیا راہ خدا میں وہ سب بچا ہوا ہے، وہ سب ہمارے کام آئے گا، آخرت میں کام آئے گا، اس دنیا میں بھی کام آئے گا. جو دے دیا وہ بچ گیا، اور جو بچا لیا نگاہ رسول اور نگاہ عصمت کے مطابق، صرف یہی باقی نہیں بچا. تو ہم لوگ جب اپنی فکر کو منور کریں گے احادیث اہل بیت علیہ السلام سے، نتیجہ سامنے آئے گا کہ دنیا کی محبت کو دل میں نہیں رکھنا، دنیا سے دور ہٹ جائیے، دنیا کو اتنی مقدار میں رکھیے. الدنیا مزرعۃ الآخرہ، دنیا آخرت کی کھیتی ہے. جتنی ہمیں ضرورت ہو اتنی انسان اس دنیا کو اپنے لیے استعمال کرے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. برحمتك يا ارحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.